ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی زاویہ نگاہ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. عید نوروز اور نئے ہجری شمسی سال کی آپ سب کی خدمت میں دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ. تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
اسلامی اتحاد کو یقینی بنانے پر رہبر انقلاب اسلامی کی تاکید. پاکستان میں معزول ججوں کی بحالی کا حکم جاری. ہندوستان میں تیسرے سیاسی محاذ کی تشکیل. عراق سے منافقین کے گروہوں کو نکالنے پر عراقی حکام کی تاکید. فلسطین میں قومی آشتی کے مذاکرات.
جی ناظرین، جیسا کہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنے خطاب میں فرمایا ہے کہ عالم اسلام کو متحد رکھنے کے سلسلے میں سب سے بڑی اور بھاری ذمہ داری عالم اسلام کے حکمرانوں، حکام اور سیاستدانوں پر عائد ہوتی ہے. آپ نے یہ بات تہران میں منعقدہ وحدت اسلامی کانفرنس میں شرکت کے لیے آنے والے غیر ملکی مہمانوں اور تہران میں متعین اسلامی ملکوں کے سفیروں سے خطاب میں فرمائی. ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
تہران میں منعقدہ بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کے شرکاء نے کانفرنس کے تیسرے دن پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سے ملاقات کی. اس ملاقات میں قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں، بالخصوص سیاستدانوں، علماء اور امت اسلامیہ میں مؤثر افراد کا سب سے اہم اور بڑا فریضہ اسلامی اتحاد کے قیام اور تفرقہ انگیز عناصر کا مقابلہ کرنا ہے. قائد انقلاب اسلامی نے اس ملاقات میں، جس میں صدر جناب احمدی نژاد، پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر لاری جانی، عدلیہ کے سربراہ آیت اللہ ہاشمی شاہرودی اور تشخیص مسلحت نظام کونسل کے سربراہ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی سمیت اعلیٰ ملکی حکام اور معاشرے کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے علاوہ تہران میں متعین اسلامی ملکوں کے سفرا اور سیاسی نمائندے موجود تھے. اسلامی اتحاد اور یکجہتی کو اس وقت عالم اسلام کی سب سے بڑی ضرورت قرار دیا اور فرمایا کہ فروعی اختلافات کو علل اعلان تصادم کا سبب نہیں بننا چاہیے. انہوں نے فرمایا کہ آج امت اسلامیہ کی عزت و وقار مسلمانوں کے اتحاد میں ہی مضمر ہے. تاریخی تجربے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عالم اسلام کو ماضی اور حال میں جو نقصانات پہنچے ہیں ان کا سبب مسلمانوں میں اتحاد کا فقدان تھا. سامراجی طاقتوں نے گزشتہ کئی عشروں، یا یوں کہا جائے کہ کئی صدیوں سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈال کر اور انہیں کمزور کر کے اپنی تسلط پسندانہ پالیسیوں کو آگے بڑھایا ہے. اسلامی ممالک، بالخصوص مشرق وسطی کے ممالک، انتہائی مالا مال قدرتی ذخائر سے سرشار ہیں، اور مشرق وسطی کے ممالک جغرافیائی اعتبار سے بہت ہی اسٹریٹجک پوزیشن کے حامل ہیں. اسی لیے اس علاقے پر ہمیشہ تسلط پسند طاقتوں اور سامراجی قوتوں کی حریصانہ نگاہیں لگی رہی ہیں، اور اگر مشرق وسطی میں واقع اسلامی ممالک کے مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہوتا اور ان ممالک کے حکام نے علاقائی اور قومی مفادات کو درک کرتے ہوئے تدبیر و ہوش مندی کا مظاہرہ کیا ہوتا اور قوموں کو متحد رکھا ہوتا، تو خلیج فارس اور مشرق وسطی میں تسلط پسند طاقتیں اپنی من مانی نہ کر پاتی اور ان کو اس علاقے میں ہر طرح کی لوٹ کھسوٹ اور جارحیہ سے بہت ہی آسانی کے ساتھ روکا جا سکتا تھا، اور آج عراق اور افغانستان ان کے لیے جولان گاہ نہ بنتا. البتہ اس میں بھی شک نہیں ہے کہ علاقے کے موجودہ حالات گزشتہ عشروں کے مقابلے میں کافی تبدیل ہو چکے ہیں اور اب علاقے کی قومیں بیدار ہو چکی ہیں. نیز ہر طرف اسلامی بیداری کی لہر موج مار رہی ہے. خاص طور پر مشرق وسطی اور خلیج فارس کی اقوام کافی حد تک بیدار ہو چکی ہیں، اور اسی اسلامی بیداری نے ہی تسلط پسند طاقتوں کے قدم بہت حد تک روک دیے ہیں اور ان کو اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں. علاقے میں اقوام کے اندر اسلامی بیداری نے اسلامی تحریکوں کو بے پناہ قوت و حوصلہ عطا کر دیا ہے، اور اب یہ تحریکیں بذات خود ایک ناقابل انکار قوت بن کر سامنے آ چکی ہیں۔ سن 2006 میں لبنان پر صہیونی حکومت کی جارحیت کے دوران غاصب اسرائیل پر حزب اللہ لبنان کی شاندار کامیابی، اور اسی طرح 2 مہینے قبل غزہ پر صہیونی حکومت کے 22 دنوں کے وحشیانہ حملوں کے باوجود فلسطینی عوام اور حماس کی ناقابل بیان استقامت کی بدولت صہیونی حکام اور فلسطینی فوج کی شرمناک شکست اس نظریے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لبنان اور غزہ میں شرمناک شکست کھانے کے بعد صہیونی حکومت اور اس کے مغربی اتحادیوں نے فوری طور پر علاقے کی قوموں کے درمیان مختلف بہانوں سے تفرقہ ڈالنے کی سازش اور کوشش شروع کر دی۔ انہوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے لبنان میں شیعہ و سنی کا مسئلہ اٹھایا، اور فلسطین میں غزہ کے عوام سے شکست کھانے کے بعد عربیت و عجمیت یا دوسرے لفظوں میں قومیت کا مسئلہ اٹھا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی، جبکہ فلسطین پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے، اس کا صرف عرب یا عجم سے تعلق نہیں ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے نقطۂ نگاہ سے ان حالات میں سب سے پہلی ذمہ داری سیاستدانوں اور اسلامی ممالک کے حکام کی ہے کہ وہ دشمنوں کی سازشوں کو ہر مرحلے میں ناکام بنائیں۔
عالم اسلام کو متحد رکھنے پر رہبر انقلاب اسلامی کی تاکید، سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا۔ پچھلے ہفتے پاکستان میں معزول ججوں کی بحالی کے مطالبے کو لے کر وکلاء اور سیاسی جماعتوں نے جس لانگ مارچ کا آغاز کیا تھا اور جس کے نتیجے میں ایک سیاسی بحران کھڑا ہو گیا تھا، وہ بحران بالآخر وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کے اس اعلان کے بعد کہ معزول ججوں کو بحال کرنے کا ہم اعلان کرتے ہیں ختم ہو گیا۔ مگر کیا یہ بحران جو فوری طور پر ختم ہوا ہے، یہ آئندہ کتنے دنوں تک رکا رہے گا، تھما رہے گا، اور ملک میں جو اس وقت ایک پرسکون فضا اور ماحول قائم ہے وہ کتنی پائیدار رہے گی؟ ملاحظہ کیجیے یہ تبصرہ۔
پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے معزول ججوں کی بحالی کا اعلامیہ یا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور اس طرح معزول چیف جسٹس 22 مارچ کو بحال ہو جائیں گے، جبکہ باقی 9 ججز بحال ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں 12 مارچ کو ججوں کی بحالی اور عدلیہ کی آزادی کے نعرے کے ساتھ شروع ہونے والے لانگ مارچ اور اس کے لیے مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی سمیت کئی دیگر پارٹیوں کی حمایت کے بعد ملک میں سیاسی بحران شدت اختیار کر گیا تھا، اور سیاسی کارکنوں اور سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریوں نیز دفعہ 144 نافذ کیے جانے کے باوجود یہ سیاسی بحران جب قابو سے باہر ہوتا نظر آیا تو بالآخر صدر پاکستان، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی 3 گھنٹوں تک چلی طویل اور ہنگامی میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ 2 سال قبل جن ججوں کو پرویز مشرف نے معزول کر دیا تھا ان کو بحال کر دیا جائے، اور 2 نومبر 2007 والی پوزیشن پر عدلیہ بحال کر دی جائے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے ٹی وی پر آ کر قوم سے خطاب کیا اور ججوں کی بحالی کا اعلان کیا، اور یہ اعلان پاکستان میں سیاسی بحران کے خاتمے پر منتج ہوا۔ اگرچہ پاکستان میں سیاسی مبصرین ججوں کی بحالی کو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان مصالحت کے ایک اہم اقدام کے طور پر دیکھ رہے ہیں، لیکن ایسے بہت سے دیگر تجزیہ نگار بھی ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ چودھری افتخار کی بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان بحالی ہی سے یہ بحران ختم نہیں ہو جائے گا، کیونکہ ان مبصرین کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے کے بعد افتخار محمد چودھری صدر آصف علی زرداری کے خلاف مقدمات اور این آر او کے بارے میں دیے گئے اپنے فیصلے پر دوبارہ کارروائی کرنا چاہیں گے، اور شریف برادران کو سپریم کورٹ کے ذریعے نااہل قرار دیے جانے کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی کوشش کریں گے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو نواز شریف کے سب سے زیادہ مد نظر رہے گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے لانگ مارچ کے دوران پنجاب میں گورنر راج اور اپنی اور شہباز شریف کی نااہلی کا ایشو نہیں اٹھایا، اور ججوں کی بحالی کو بنیادی معاملہ بنا کر وکلا کو اپنے ساتھ ملایا۔ البتہ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ معزول ججوں کی بحالی میثاق جمہوریت کا حصہ تھا جس پر بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے دستخط کیے تھے۔ اس کے علاوہ بینظیر بھٹو کے قتل کے بعد آصف علی زرداری اور نواز شریف نے اس میثاق جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے تحریری طور پر وعدے کیے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں صدر آصف علی زرداری مختلف وجوہات کی بنا پر اس پر عمل نہیں کر پائے، اور نتیجے میں نواز شریف کی جماعت حکومت سے نکل کر اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھنے پر مجبور ہو گئی۔ اس درمیان جہاں بعض حلقوں میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حالیہ سیاسی بحران حل کرانے میں فوج نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، وہیں بہت سے مبصرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج کے اس طرح سے کردار ادا کرنے سے پاکستان میں جمہوری سیاست کے سامنے بہرحال سوالیہ نشان لگتا ہے۔ یہی نہیں، بعض حلقے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج نے آصف علی زرداری کو یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ افتخار محمد چودھری چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، اور اس یقین دہانی کے بعد ہی صدر پاکستان نے ججوں کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ناظرین، اب رخ کرتے ہیں ہندوستان کا، جہاں اپریل کے وسط سے عام انتخابات شروع ہو رہے ہیں جو مئی کے وسط تک پانچ مرحلوں میں جاری رہیں گے۔ اس مرتبہ کے عام انتخابات کی خاص بات یہ ہے کہ ہندوستان کے دو بڑے سیاسی اتحاد این ڈی اے اور یو پی اے کے مقابلے میں ایک تیسرا سیاسی محاذ بھی سامنے آیا ہے، جس کی قیادت مختلف رہنماؤں کے ساتھ ساتھ کمیونسٹ رہنما بھی کر رہے ہیں۔ یہ تیسرا محاذ کتنا کامیاب ہوگا، جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آئندہ حکومت وہی بنائے گا، اس صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں ہندوستان کے ممتاز اور سینئر تجزیہ نگار قمر آغا۔
جہاں تک اس کی حیثیت کا سوال ہے، یہ ایک اچھی خاصی بڑی طاقت کے شکل میں نمایاں ہو رہا ہے، اور اس میں بہت سی پارٹیز نے، چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں جنہیں نے جو اس کو جوائن کرتی چلی جا رہی ہیں، لیکن ابھی یہ نظر نہیں آتا کہ کیا یہ ان کی سنگل لارجسٹ، یعنی یہ جو سب جتنی بھی پارٹیز ہیں مل کے، کیا سب سے بڑی طاقت کی شکل میں آ پائیں گی یا نہیں، یہ ابھی ثابت نہیں ہے۔ ابھی بھی لگتا ہے کہ کانگریس ہی سب سے بڑی پارٹی، سنگل لارجسٹ پارٹی کی شکل میں امرج ہو رہی ہے، یہ کوالیشن بن رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا آنے والے وقت میں، خاص طور سے جو نیا کوالیشن بنے گا۔ لیکن انڈیپینڈنٹلی یہ ابھی گورنمنٹ بنانے کی حیثیت میں نظر نہیں آتے ہیں، لیکن ایک چیز انہیں نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ لوگ سیکولر پارٹی ہیں، اس میں جتنی بھی ریجنل پارٹیز ہیں وہ سبھی ان کا ایجنڈا جو ہے وہ سیکولر ہے، اور وہ اگر خود اس حیثیت میں نہیں ہوئی کہ گورنمنٹ بنا پائیں تو وہ کانگریس کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے۔ لیفٹ نے بھی اس بات کی کو دہرایا ہے کہ وہ کانگریس کے ساتھ بات چیت کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اگلی گورنمنٹ میں وہ باہر سے یا کچھ سپورٹ اس کو حاصل کرے گا۔ دیکھیے، اس وقت ہندوستان کے اندر پولرائزیشن ہو رہا ہے بہت تیزی سے، ری الائنمنٹ جس کو ہم لوگ بات کرتے ہیں، کاسٹ لائن پہ بھی اور پولیٹیکل لائن پہ بھی ہو رہا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کے الائنسز بن رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، پھر اس کے بعد پھر بن جاتے ہیں، کوشش یہ ہو رہی ہے کہ سب ایک دوسرے کو قریب لا سکیں۔ ہر جتنی بھی یہ چھوٹی کاسٹ بیس پارٹیاں ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیٹ وہ جیت سکیں، تو اسی میں اس وقت یہ دور اسی کا چل رہا ہے، اور اس میں الائنسز ہوتے ہیں پھر ٹوٹ بھی جاتے ہیں، بہت سے الائنسز ٹوٹے بھی ہیں، نئے بن رہے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے دو چار ایک ہفتے تک کم سے کم یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ہفتہ دس دن، اور پھر اس کے بعد کہیں کچھ سامنے پکچر نمایاں ہوگی۔
یہ تھے ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار قمر آغا۔ اور اب رخ کرتے ہیں عراق کا۔ عراقی قومی سلامتی کے امور کے مشیر موفق الربیعی نے کہا ہے کہ انقلاب دشمن منافقین کے دہشت گرد گروہ ایم کے او کے کارکنوں اور لیڈروں اور سرغنوں کو بالآخر عراق سے جانا ہوگا۔ ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
عراق کے قومی سلامتی کے مشیر موفق الربعی نے عراق کے داخلی امور میں منافقین کے دہشت گرد گروہ ایم کے او کی مداخلتوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اشرف چھاؤنی کے مکمل طور پر بند کیے جانے کی تاکید کی ہے۔ موفق الربعی نے اس سے قبل عراق سے اس گروہ کے نکالے جانے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ عراقی حکومت عراق سے اس دہشت گرد گروہ کی بساط جلد از جلد لپیٹ دینا چاہتی ہے۔ بعض رپورٹوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ گزشتہ جمعرات کے دن سے عراقی سیکیورٹی فورسز نے صوبہ دیالہ میں واقع منافقین کے گڑھ اشرف چھاؤنی کو اپنے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ بعض ذرائع ابلاغ نے اسی بات کو بہانہ بنا کر عراقی حکومت کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا ہے۔ اس زہریلے پروپیگنڈے کے خلاف اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے موفق الربعی نے ایک بیان جاری کر کے عراق کی سیکیورٹی کے تحفظ کو بغداد حکومت کی ترجیحات میں قرار دیا ہے۔ عراقی قومی سلامتی کے مشیر نے کہا ہے کہ اشرف چھاؤنی بھی عراقی سرزمین کا حصہ ہے اور اشرف چھاؤنی سمیت ساری عراقی سرزمین عراقی حکومت کے اقتدار اعلیٰ کے دائرے میں شامل ہے اور کوئی چیز بھی عراقی حکومت کو ملک کی عرضی سالمیت کے تحفظ سے باز نہیں رکھ سکتی ہے۔ عراقی حکومت نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ وہ کسی بھی گروہ کو ملکی قوانین کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دے گی۔ منافقین کے دہشت گرد گروہ نے گزشتہ برسوں کے دوران عراق کے اندر اس ملک کے قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے اور بڑے پیمانے پر عراقی عوام کے قتل عام میں وہ شریک رہا ہے۔ صدام کی حکومت کے زمانے میں یہ دہشت گرد گروہ باسی حکومت کا دست راست سمجھا جاتا تھا اور صدام اس دہشت گرد گروہ کے ذریعے عراق کے شیعوں اور کردوں پر دباؤ ڈلواتا تھا۔ عراق کے شیعوں اور کردوں سمیت مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے عراقی شہریوں کے خون سے اس دہشت گرد گروہ کے ہاتھ رنگین ہیں۔ عراقی عوام ابھی تک سن 1980 اور 90 کے عشروں کے دوران باسی حکومت اور اس گروہ کے ہاتھوں ہونے والے قتل عام کو فراموش نہیں کر سکے ہیں۔ دوسری جانب جب سے عراق پر امریکہ نے قبضہ کیا ہے اس نے بھی عراق میں سرگرم دیگر دہشت گرد گروہوں کے ساتھ ساتھ ایم کے او دہشت گرد گروہ کے ذریعے اس ملک میں دہشت گردی کے واقعات کو جنم دیا ہے اور بارہا اس نے دہشت گردی کے لیے اس گروہ کو استعمال کیا ہے۔ ایم کے او دہشت گرد گروہ کی دہشت گردانہ تاریخ کے پیش نظر نہ صرف عراقی حکومت بلکہ عراقی عوام بھی چاہتے ہیں کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے یہ گروہ عراقی سرزمین سے نکل جائے۔ گزشتہ برس اشرف نامی چھاؤنی جو اس دہشت گرد گروہ کا اڈہ ہے، امریکی فوج نے اس پر اپنی نگرانی ختم کر کے اس کی نگرانی کی ذمہ داری عراقی سیکیورٹی فورسز کو دے دی اور اس کے بعد عراقی عوام کے اس مطالبے میں شدت آتی جا رہی ہے کہ اس گروہ کو جلد سے جلد عراق سے نکالا جائے، کیونکہ ایم کے او ایک دہشت گرد گروہ ہے اور عراق میں اس کے عناصر کی موجودگی عراق کے اقتدار اعلیٰ اور اس کے استحکام کے لیے خطرہ ہے۔
ناظرین اب رخ کرتے ہیں فلسطین کا۔ ایک خوشائند خبر یہ ہے کہ فلسطینی گروہوں کے درمیان مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں قومی آشتی کے مذاکرات جاری ہیں اور مختلف گروہوں کے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ مذاکرات کے عمل میں خوشائند پیشرفت بھی ہو رہی ہے، مگر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی امریکہ اور صہیونی حکومت ان مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے اپنی کوششوں میں مصروف ہیں اور طرح طرح کے رکاوٹیں اور طرح طرح کی پیشگی شرطیں حماس کے سامنے رکھی جا رہی ہیں اور رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب گلشن نقوی صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
سب سے پہلے تو میں نفس مذاکرات پر آپ کا تبصرہ چاہوں گا۔ جو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور تقریباً کہا یہ جا رہا ہے کہ 10 دنوں تک جاری رہیں گے اور ابھی بھی جاری ہیں،
نہیں میرے خیال میں جو تازہ ترین اطلاعات ہیں ان کے مطابق مذاکرات جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ حماس کے ترجمان فوزی برہوم نے کہا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ کسی نتیجے پر فی الحال نہیں پہنچے، یعنی مذاکرات کا یہ دور جو تھا یہ ختم ہو چکا ہے اور اگلے ہفتے دوبارہ مذاکرات شروع ہوں گے، لیکن یہ مذاکرات ظاہری طور پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں۔ اگرچہ فلسطین کے مختلف گروہ جو ہیں جنہوں نے مذاکرات کیے ان کی طرف سے یہ اس بات کا اظہار کیا گیا جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ مذاکرات کے دوران ماحول جو تھا وہ بڑا مثبت تھا، دوستانہ ماحول تھا اور بڑے اچھے ماحول میں یہ مذاکرات انجام پائے۔ حماس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا اور دوسرے گروہ جو تھے انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ مذاکرات بڑے اچھے ماحول میں ہوئے، اور اس ماحول سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ فلسطینی گروہ جو ہیں وہ آپس میں اتحاد چاہتے ہیں، آپس کے جو باہمی اختلافات جو ان کے ہیں ان کو ختم کرنے کا وہ پکا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جب حماس کو پارلیمانی انتخابات میں کامیابی حاصل ہوئی تھی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کی سازشوں کی وجہ سے فلسطین کے اندر اختلافات پیدا کر دیے گئے حماس اور فتح تحریک کے درمیان خاص طور پر. تو اس وقت سے امریکہ اور صہیونی حکومت لگے ہوئے ہیں اس بات پر کہ ان دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان اتحاد نہ ہو سکے, اتفاق قائم نہ ہو سکے اور اختلافات جو ہیں وہ باقی رہیں. لیکن مذاکرات جس ماحول میں ہوئے تو اس سے سب کو یہ امید ہو رہی تھی کہ, اور سیاسی مبصرین کا کہنا یہ تھا کہ یہ مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچیں گے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ مذاکرات کے اس دور میں انہوں نے باہمی آشتی کا اور قومی آشتی کا جو ان کا ایجنڈا جو تھا کہ اس پر دستخط کریں گے, لیکن اس پر دستخط کیے بغیر ہی وہ مذاکرات ختم کر دیے گئے. اور فوزی برہوم جو حماس کے ترجمان ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب جتنے بھی نمائندے یہاں پر شریک تھے وہ جائیں گے اپنے اپنے رہنماؤں کے ساتھ مشاورت کریں گے, چونکہ وہ کہتے ہیں کہ اہم امور جو تھے, جو حساس امور تھے, ان کے بارے میں ہم نے تبادلہ خیال کیا اور بڑی اچھی پیش رفت بھی ہوئی مذاکرات میں, لیکن بعض ایسے مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں مزید مشاورت کی ضرورت ہے.
جی تو نقوی صاحب, میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سننے میں یہ آ رہا تھا یہ جو 10 روزہ مذاکرات تھے گزشتہ 3-4 دنوں کے اندر, اس سے پہلے بھی جب مذاکرات شروع ہونے والے تھے یا جب جاری تھے, کہ حماس کے بعض رہنماؤں کا یہ کہنا تھا کہ ایسی باتیں رکھی جا رہی ہیں, ایسی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک قومی آشتی یا ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کے لیے ضروری یہ ہے کہ حماس صہیونی حکومت کو اور اسرائیل کو تسلیم کرے. یعنی گویا فتح کی طرف سے یا فتح پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ حماس کے سامنے ایسی شرطیں رکھی جائیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ حماس جس کا وصول یا فلسطینی عوام جنہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ کبھی بھی ایک غاصب حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے, ایسے میں حماس اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ صہیونی حکومت کو تسلیم کرے, اور اگر ظاہر ایک تسلیم نہیں کرے گی تو پھر مذاکرات کا کیا بنے؟
جی نہیں, حماس تو بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی صہیونی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے, جو کہ ایک ناجائز حکومت ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فتح تحریک جو ہے اس کا بڑا رجحان جو ہے وہ امریکہ اور صہیونی حکومت کی طرف ہے. فتح تحریک چاہتی یہ ہے کہ حماس اس بات کی قائل ہو جائے کہ صہیونی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے. اس کے چونکہ تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی, تو اسی سلسلے میں ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں مغربی کنارے میں فتح تحریک کی جو حکومت ہے انہوں نے محمود عباس کی, تو انہوں نے حماس کے جو رہنما تھے, حماس کے جو لیڈر تھے مغربی کنارے میں, ان کو گرفتار کرنا بھی شروع کر دیا تھا. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ حماس پر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے تاکہ حماس تحریک جو ہے وہ اس بات میں شریک ہو جائے کہ صہیونی حکومت کو تسلیم کیا جائے اور فتح تحریک اس بات کو قبول کر لے. لیکن حماس کا ہمیشہ سے یہ نعرہ رہا ہے, اور ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ حماس اس بات کو تسلیم کرے گی کہ ناجائز صہیونی حکومت کو کبھی بھی تسلیم کیا جائے. تو اس کے لیے خود حماس جو ہے وہ فتح تحریک سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ امریکہ اور صہیونی حکومت کی جو سازشیں ہیں ان سے آپ باخبر رہیں, ہوشیار رہیں, اور ان سے دور رہ کر فلسطینی عوام کے لیے اور فلسطینی مفادات کے لیے کام کریں. تو اس صورت میں ہم سمجھتے ہیں کہ اتحاد ہو سکتا ہے, ہونا بھی میرے خیال میں اسی بنیاد پہ چاہیے کہ خود فلسطین کے مفادات جو ہیں, فلسطین کی عوام کے جو مفادات ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے, نہ کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کے مفادات کو سامنے رکھا جائے.
ماضی میں اس طرح کے جب بھی مذاکرات ہوئے ہیں اور جب بھی حماس نے فلسطین میں ایک قومی آشتی کی یا قومی وفاق کی یا وسیع البنیاد حکومت تشکیل دینے کی بات کی, دیکھا یہ گیا کہ امریکہ اور یورپی حکومتیں درمیان میں آ گئیں اور انہوں نے بہرحال فتح کو غلط طریقے سے مس گائڈ کر کے بہرحال مذاکرات کو ناکام بنا دیا. تو اب کتنے آثار آپ کو لگ رہے ہیں کہ فلسطین میں ایک قومی وفاقی حکومت تشکیل پا جائے گی؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک فتح تحریک جو ہے وہ امریکہ اور صہیونی حکومت کے تلقینات اور ان کی ڈکٹیشن سے اور ان کی سازشوں سے وہ اپنے آپ کو دور نہیں کرے گی, اس وقت تک نہ تو فلسطین میں قومی حکومت قائم ہوگی اور نہ ہی آپس میں ان کے درمیان, فلسطینی گروہوں کے درمیان کوئی پائیدار اتفاق اور اتحاد قائم ہو سکے گا. میں انہی مذاکرات کے حوالے سے یہ بھی یہاں پر کہنا چاہوں گا, شروع میں کہا کہ یہ مذاکرات بڑے اچھے ماحول میں رہے, تو توقع تھی کہ یہ فلسطینی گروہ جو ہیں وہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے اور جب وہاں سے اٹھیں گے تو ان کے درمیان قومی آشتی کے ایجنڈے پر جو ہے وہ سمجھوتے پر دستخط ہو چکے ہوں گے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ مصر کی خفیہ پالیسی، خفیہ ان کی جو محکمہ جو ہے، خفیہ محکمہ، خفیہ ایجنسی جو ہے مصر کی، اس کے سربراہ نے امریکہ کے نائب وزیر خارجہ سے ملاقات کی، تو اس کے بعد سے مذاکرات کا ماحول جو ہے وہ بگڑنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد یہ مذاکرات ملتوی کر دیے گئے، اور حماس کے اسی ترجمان فوزی برہوم کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ دوبارہ مختلف فلسطینی گروہوں کے نمائندے اپنے اپنے رہنماؤں سے مشاورت کا سلسلہ جاری رکھنے اور کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ قاہرہ میں جمع ہوں گے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امریکہ اور صہیونی حکومت جو ہیں یہ بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں، بہت زیادہ سازشیں کر رہے ہیں تاکہ فلسطینی گروہوں کے درمیان اتحاد قائم نہ ہو سکے، فلسطین کے اندر قومی حکومت جو ہے، متحدہ قومی حکومت وہ تشکیل نہ پا سکے۔ تو میرے خیال میں فلسطینی گروہوں کو زیادہ توجہ جو ہے وہ اسی بات پر
جی
دینی چاہیے۔
نقی صاحب، میرے پاس وقت کم بچا ہے، دو ڈیڑھ منٹ کا، اس میں ایک اور مذاکرات کی بات کروں، یہاں تو فلسطینی گروہوں کے درمیان آپسی مذاکرات، دوسرے جو مذاکرات بالواسطہ یا بلاواسطہ، بظاہر بالواسطہ طور پہ ہوئے ہیں، حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان جو صہیونی فوجی ہے شالیت، اس کی رہائی کے تعلق سے عہد اولمیٹ جو عبوری وزیر اعظم، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم جو ہے اس مذاکرات میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں اور ہم اپنی شرطیں نہیں منوا سکے ہیں حماس سے، تو اسے آپ حماس کی کامیابی نہیں کہتے؟
حماس کی کامیابی تو میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صہیونی حکومت جو ہے وہ چاہتی نہیں ہے کہ یہ مذاکرات بھی کامیاب ہوں، جس طرح وہ یہ نہیں چاہتی کہ فلسطینی گروہوں کے باہمی مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوں، ویسے ہی صہیونی حکومت جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی ہے کہ حماس کے ساتھ اسرا کے اور قیدیوں کے تبادلے کے جو مذاکرات ہیں وہ بھی کسی نتیجے پر پہنچے۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ دیکھا ہے صہیونی حکومت کی کارکردگی سے کہ وہ ٹائم کلنگ جو ہے اس سے کام لے رہی ہے، وقت گزارنے کی پالیسی سے کام لے رہی ہے۔ اسی سلسلے میں صہیونی وزیراعظم اہود اولمرٹ نے گلعاد شالیت، جو کہ اسرائیل کا فوجی ہے جو حماس کی قید میں موجود ہے، تو اس کے خاندان کو بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اس کو ہم آزاد نہیں کرا سکتے، حالانکہ خود حماس یہ چاہتی ہے کہ مذاکرات جاری رہیں، چونکہ حماس چاہتی ہے کہ اس کے
اب 12-13 ہزار
جی 12 ہزار کے قریب جو ہیں فلسطینی صہیونی جیلوں میں قید ہیں، ان کو آزاد کرانا چاہتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ حماس کی طرف سے رکاوٹیں ہیں، بلکہ رکاوٹیں جو ہیں وہ صہیونی حکومت کی طرف سے ہیں، اور وہ مختلف طرح کے اس سلسلے میں بہانے بنا رہی ہے۔
بہت شکریہ آپ کا، وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین، ہمارے معزز مہمان کی گفتگو آپ نے سنی، یقینی طور پر مذاکرات ہی فلسطینی گروہوں کے درمیان وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے آپسی اعتماد بحال ہو سکتا ہے اور فلسطینی عوام کی امنگوں کے تحت فوری طور پر اور موجودہ صورتحال میں ایک وسیع البنیاد حکومت کی داغ بیل ڈالی جا سکتی ہے، اور جب تمام فلسطینی گروہ متحد ہوں گے تو آنے والے وقت اور برسوں میں بیت المقدس بھی آزاد ہوگا اور ان کی پوری سرزمین بھی آزاد ہوگی انشاءاللہ۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس سیزوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ بہت شکریہ آپ کا۔